مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے۔ سامعین، قبل اس کے کہ میں آج کے موضوع پہ گفتگو کروں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فری کال کرنے کا ہمارا نمبر ہے 0800-777-89، اور آپ فیس بک پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے پروگرام کے دوران۔ فیس بک پہ ہمارا ایڈریس ہے facebook.com/VOA اردو۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں سامعین کہ آج ہم گفتگو کریں گے اس موضوع پر کہ جو نئے صدر ہیں امریکہ کے منتخب، نو منتخب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، جو 20 جنوری کو اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے، یعنی اب سے کوئی 1 مہینے 8 دن کے بعد، انہوں نے اپنی کابینہ اور اپنی ٹیم تشکیل دینا شروع کر دی ہے۔ اس میں کچھ نام متنازع بھی ہیں، جو اس وقت بین الاقوامی صورتحال ہے ان کے بارے میں، ان کے کیا نقطہ ہائے نظر ہیں، اس پہ گفتگو کریں گے۔ مجموعی طور پر ہم یہ دیکھیں گے کہ آنے والے صدر کو کون کون سے چیلنجز درپیش ہوں گے اگلے 4 سالوں کے دوران، جن سے ان کو نمٹنا ہوگا عالمی سطح کے اوپر، کیونکہ امریکہ ایک عالمی قوت ہے۔ جی، سب سے پہلے ہم جو گفتگو کریں گے، جو ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بننے والا ہے آنے والے دنوں میں، یہ انہوں نے کہا ہے کہ سی آئی اے کا یہ کہنا کہ روس نے گزشتہ ماہ کی امریکہ کے صدارتی انتخاب میں مداخلت کی تاکہ ان کے جیت کے امکانات کو بڑھایا جا سکے، بالکل احمقانہ بات ہے۔ اس سلسلے میں ایک مختصر سی تقریباً 2-2.5 منٹ کی رپورٹ ہے، پہلے اس کو سن لیتے ہیں، پھر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ڈاکٹر طیب محمود صاحب موجود ہیں، جو کہ ڈائریکٹر ہیں سینٹر فار گلوبل جسٹس کے سیئٹل یونیورسٹی میں، عارف انصار صاحب پولیٹیک واشنگٹن ڈی سی کے سینئر ریسرچر ہیں، اور علی عمران صاحب پاکستانی صحافی اور تجزیہ کار ہیں، واشنگٹن میں مقیم ہے۔ لیکن پہلے بہجت جیلانی کی آواز میں یہ رپورٹ۔
امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایسے میں جب اپنی حلف برداری کی تیاریاں کر رہے ہیں، وہ روس کی سائبر کارروائیوں سے متعلق اٹھنے والے سوالوں کے طوفان کے بارے میں اپنی ناپسندیدگی کو چھپا نہیں سکتے۔
They have no idea if it's Russia or China or somebody. It could be somebody sitting in a bed someplace.
نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فاکس نیوز سنڈے کے ساتھ اپنے انٹرویو میں کہا کہ مجھے اس پر یقین نہیں، ان کو یہ معلوم ہی نہیں کہ یہ روس ہے، چین ہے یا کوئی اور، یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ادھر امریکہ کی سپ دوش ہونے والی انتظامیہ اس معاملے کو نظر انداز نہیں کر رہی، اور صدر براک اوباما نے اپنی سپ دوشی سے پہلے روس کی طرف سے ہیکنگ کے معاملے کی مکمل جانچ کا حکم دیا ہے۔
Our intelligence community determined that there was malicious cyber activity intended to interfere with our elections. The intelligence community made very clear that this was activity directed
وائٹ ہاؤس کے ترجمان ایرک شلز کہتے ہیں، ہماری انٹیلیجنس کمیونٹی نے اس بات کا تعین کیا ہے کہ ہمارے انتخابات میں مداخلت کی غرض سے منفی سائبر کارروائی ہوئی۔ ٹرمپ کی اقتدار کی منتقلی یعنی ٹرانزیشن ٹیم نے امریکی سراغ رساں اداروں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ صدام حسین کے پاس وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں۔ ادھر کیپیٹل ہل پر روس کی مداخلت کے بارے میں مکمل جانچ کے لیے دونوں پارٹیوں کی طرف سے زور دیا جا رہا ہے۔
This is a form of warfare for Vladimir Putin, who is a thug and a bully and has the friends around the globe that we don't want to be friends with.
ڈیموکریٹ سینیٹر کلیئر میکاسکل نے اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک جنگ کی سی صورتحال ہے۔ ولادیمیر پوٹن ایک ٹھگ اور تنگ کرنے والا شخص ہے، جس کی دنیا بھر میں ایسے لوگوں سے دوستی ہے جن سے ہم دوستی کرنا نہیں چاہتے۔ ہمارے انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کے لیے انہیں ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے۔
We should know what happened and we should know how to defend ourselves. Without question, this is an ongoing threat from a variety of sources around the world.
اور ریپبلکن سینیٹر رینڈ پال نے بھی اے بی سی ٹیلی ویژن کے پروگرام دس ویک سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہوا کیا، اور ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہمیں اپنا دفاع کیسے کرنا چاہیے، اور اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں اٹھنے چاہیے۔ یہ دنیا بھر میں متعدد ذرائع کی طرف سے ایک مسلسل خطرہ ہے۔ روس کی ہیکنگ کے سوال سے ہٹ کر ٹرمپ نے فاکس نیوز کو بتایا کہ وہ انٹیلیجنس بریفنگز کی جب بھی ضرورت محسوس کریں گے استفادہ کریں گے۔
You know, I'm like a smart person.
ڈونلڈ ٹرمپ نے فاکس نیوز سنڈے کو بتایا کہ وہ ایک اسمارٹ شخص ہیں۔ روزانہ ہونے والی خفیہ انٹیلیجنس بریفنگز میں شرکت نہ کرنا وائٹ ہاؤس کی اشنوں پرانی روایت سے روگردانی ہے، اور یہ ایک اور مثال ہے کہ انتہائی غیر روایتی سیاستدان انتہائی غیر روایتی صدر ہونے کا وعدہ کرے۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
تو یہ تو تھا ان بہت سارے مسائل میں سے ایک مسئلہ جن کا ان کو سامنا ہوگا۔ ہم گفتگو کریں گے تفصیل کے ساتھ ڈاکٹر طیب محمود، میں آغاز کروں گا آپ سے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ان کی انتظامیہ کو کیا کیا بڑے بڑے مسائل درپیش ہوں گے؟
دیکھیے، اس وقت دو، جب یہ نئے صدر کا حلف اٹھانے سے پہلے جس چیزوں پہ نظر رکھی جاتی ہے، ایک تو یہ کہ بھائی وہ جو اپنی کیبنٹ کی اپوائنٹمنٹس کر رہے ہیں وہ ایک سگنل ہوتا ہے ان کی پالیسیز کی طرف، اور دوسرے اگر کوئی بیانات دیے جائیں خاص طور پہ خارجہ پالیسی کے بارے میں، تو ان دونوں ایریاز میں ابھی ہمارے کہا گیا کہ غیر روایتی رہا ہے، شاید غیر روایتی تو رہا ہو لیکن کچھ حد تک غیر سنجیدہ بھی ہو گیا ہے۔ جہاں تک کیبنٹ کی اپوائنٹمنٹس کا تعلق ہے تو زیادہ تر یہ دیکھا ہے کہ جو ہے پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ لائے گئے ہیں یا فوجی بیک گراؤنڈ کے، لیکن اس میں سب سے نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ کئی ایسے محکموں میں، مثال کے طور پہ اے پی اے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی اور تعلیم کے محکمے میں، مثال کے طور پہ ایسے لوگوں کو معین کیا گیا ہے جن کا سارا کیریئر یہ رہا ہے کہ کسی قسم کی حکومتی ریگولیشن اور فیڈرل پالیسیز ان علاقوں میں ہونی ہی نہیں چاہیے۔ تو یہ اس کے کافی اثرات ہوں گے۔ دوسرے خارجہ پالیسی کے متعلق یہ تو بات ابھی ہم سن چکے، جو سائبر اٹیک ہوئے یا نہیں ہوئے یا جو انہوں نے بیان دیے ہیں، لیکن دو چیزیں خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت غیر سنجیدہ ہیں اور آگے جا کے مشکل پیدا کریں گی۔ ایک تو یہ کہ جو تائیوان کے صدر سے انہوں نے فون پہ بات کی اور اس کے بعد کل یہ بھی کہا کہ شاید ایک چین پالیسی جو امریکہ اور چین کے تعلقات کئی اب 40 سال سے ایک بنیادی ستون ہے کہ وہ شاید اتنی مستحکم نہیں سمجھتے جتنی کہ پہلے امریکہ نے ہمیشہ یہ اس کے اوپر اس کے ساتھ کھڑی رہی ہے۔ دوسرا جو انہوں نے یہ انٹیلیجنس بریفنگز کے بارے میں بات کی، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کافی غیر سنجیدہ ہے۔ تو لیکن یہ میں اس قسم کی چیزیں پہلے بھی ہوئی ہیں امریکی تاریخ میں، نئے صدر آتے ہیں جو ذرا غیر روایتی ہوتے ہیں، تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کس قسم کی پالیسیاں جو ہیں وہ کانگریس کے ساتھ چل کے آگے چل سکتے ہیں، اور کس قسم کی چیزوں میں شاید ان کی اپنی پارٹی یعنی ریپبلکن پارٹی ان کے ساتھ نہ چلے۔ لیکن ابھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا قبل از وقت ہے، لیکن ان کے چند یہ بیانات میں روس کے بارے میں، چین کے بارے میں اور انٹیلیجنس کمیونٹی کے بارے میں، میں سمجھتا ہوں کہ فورن پالیسی کے میدان میں ایسے اشارے بھیجے ہیں جو کافی ڈی سٹیبلائزنگ ہیں، اور اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ جب ان کی آنے والی نئی ٹیم ہے آیا اس کو مستحکم کر سکتی ہے یا نہیں۔
عارف انسان صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو آنے والے دنوں میں جب وہ حلف اٹھا لیں گے اپنے منصب کا اور فائز ہو جائیں گے منصب صدارت پر، تو اندرون ملک جو چیلنجز ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں، اس لیے کہ پارٹی جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں اور ان کے حامی، اور وہ برابر یہ کہہ رہے ہیں ہم غیر روایتی سیاستدانوں کو لائیں گے، ان کے ذریعے ملک کو چلائیں گے، بلکہ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ جیسے بزنس چلائے جاتے ہیں اس طرح سے چلائے جائیں گے۔ تو کیا یہ کوئی ایک اتنا بڑا چیلنج ہے اندرون ملک ان کے لیے کہ جو ان کے لیے آئندہ پریشانیوں کا سبب بن سکے؟
جی جعفر صاحب، جیسا آپ نے کہا کہ غیر روایتی پروسیس اپنایا جا رہا ہے، تو اس کی ظاہری بات ہے دو لیول پہ، ایک تو بینیفٹس ہو سکتے ہیں اور دوسرے لیول پہ یہ ہے کہ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہو سکتے ہیں۔ آبویسلی کیونکہ جو حکومت ہے یہ بزنس امپائر نہیں ہے، ظاہری بات ہے ڈپلومیسی ایک فرق چیز ہے، اس کو کس طرح سے کیا جاتا ہے وہ ایک الگ پروسیس ہوتا ہے، اور میرا خیال میں اس میں خطرات ہیں کہ اگر آپ اس کو بزنس کی طرح چلائیں جس میں سول موٹیو آپ کا یہ ہوتا ہے کہ پروفٹ کرنا ہے۔ اچھا، لیکن یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب کی جو امفیسس جو کہ ہو سکتا ہے ان کی اسٹرینتھ ہو، وہ یہ ہے کہ اکنامک نو ہاؤ جو ہے، ڈیل میکنگ جو ہے، وہ شاید اس میں کسی طریقے سے وہ زیادہ بینیفیشل رولز جو ہیں امریکہ کے لیے شرائط جو ہیں ایگریمنٹس میں لا سکیں. اور اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ٹرمپ صاحب کی اسمپشن ہے کہ امریکہ کی جو اس وقت پرسیوڈ اکنامک ویکنیس ہو رہی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں, اور لگتا ہے ایسا ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ایک پوسچر اپنا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک لیول پہ تو تھریٹن کیا جائے اور دوسرے لیول پہ ان سے اکنامک لیول پہ مراعات یا جو اگریمنٹس ہیں ان میں فائدہ لیا جائے, جس میں ہم کہہ سکتے ہیں چائنا کی طرف ہو رہی ہے بات, میکسیکو سے ریلیٹڈ چائنا ون پہ جو ٹریڈیشنل پالیسی ہے اس پہ چائنا کو تھریٹن سے کیا گیا, تو یہ ہو سکتا ہے. لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ نقصانات یہ ہیں اس کے کہ ڈپلومیسی میں جو حریف ہوتا ہے اس کے پاس بھی بہت ساری لیوریجز ہوتی ہیں. ایک ریئل اسٹیٹ ڈیل میں ایک فرق قسم کی ڈیل ہوتی ہے, جس ایک انڈیویجول یا ایک کمپنی کو وہ لیوریجز نہیں حاصل ہوتی جو ایک اسٹیٹ ایکٹر کو حاصل ہوتی ہیں. تو اس میں خطرہ بھی ثابت ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نان ٹریڈیشنلی ڈیل کریں گے پلیئرز کے ساتھ تو ظاہری بات ہے وہ بھی اگر تھریٹن ہوتے ہیں تو کاؤنٹر کریں گے, تو وہ لانگ ٹرم میں پتہ نہیں چلتا. ابھی ہم نہیں کہہ سکتے قبل از وقت ہے کہ جو ٹرمپ صاحب حاصل کرنا چاہیں گے کہ وہ حاصل ہو جائیں گے گول یا نہیں یا بیک فائر کر جائیں گے. تو اس کی میں یہ پازیٹیو اور نیگیٹو سائڈ پہ دونوں چیزیں ہیں.
اچھا ہم اسے آئٹم بائی آئٹم پہ لیں. علی عمران صاحب, ابھی ڈاکٹر طیب محمود صاحب نے کچھ مسائل کا ذکر کیا, عارف انصار صاحب نے بھی, یہ بتائیے کہ یہ جو سی آئی اے کی رپورٹ ہے جس کو انہوں نے بالکل ریڈیکولس قرار دیا ہے, آنے والے دنوں میں ظاہر ہے کہ ساری انٹیلیجنس ایجنسیوں کو یہ کنکلوژن ہے کہ یہ ہوا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب وہ گورنمنٹ سنبھالیں گے اور اپنے اقتدار میں آئیں گے تو کیا اس سلسلے میں کوئی مزید پیش رفت ہوگی؟ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اس وقت ایسا لگے گا جیسے پریسیڈنٹ اور سی آئی اے اور انٹیلیجنس کی جو ایجنسیاں ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ آڈس میں ہیں.
شکریہ جعفری صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آج اگر ہم ایک رپورٹ دیکھیں, آج نیو یارک ٹائمز نے ایک ڈیٹیلڈ رپورٹ دی ہے, اس میں یہ انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے سی آئی اے اس کنکلوژن پہ پہنچا ہے. ایک ہارڈ ایویڈینس ہوتی ہے یا کلنچنگ ایویڈینس جسے کہا جاتا ہے, ایک ہوتی ہے سرکمسٹانشل ایویڈینس. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ سرکمسٹانسز جو تھرو آؤٹ اس الیکشن کیمپین میں 2016 کی جو پورا الیکشن کا پروسیس تھا چلتا رہا, اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ روس نے باقاعدہ طور پہ ایک سائبر اٹیکس کے ذریعے یہ کوشش کی ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کو ہیلپ کیا جائے, جبکہ دوسری طرف جو پریزیڈنٹ الیکٹ ہیں ان کے جو کیمپ میں لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیموکریٹس کا ایک جو پالیٹکس میں پارٹی کھیل رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو شکست ہوئی ہے اس کو کسی طریقے سے اس کے لیے کوئی بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں. لیکن میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ سینیٹر جان میکین جو کہ ایک ٹاپ ریپبلکن ہیں, انہوں نے اور دوسرے ڈیموکریٹس نے مل کے ایک بائی پارٹیزن یہ کال دی ہے کہ اس کے لیے ہیئرنگس کی جائیں, اس کے اوپر ایک باقاعدہ پروب کیا جائے کہ یہ ایسا روس جو ہے جو کہ امریکہ کا ہمیشہ سے ایک مقابلے پہ رہا ہے, تو اس کو وہ کیسے اس نے امریکہ کے اندرونی اس الیکشن میں اہم الیکشن میں کس طریقے سے انٹرفیئرنس کی, مداخلت کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب آنے والے دنوں میں جان میکین نے اور انہوں نے جو کل جوائنٹ سٹیٹمنٹ ایشو کی ہے اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ اس معاملے پہ بغور اس کو دیکھنا چاہیں گے اور آگے چل کے یہ کیسا ہوتا ہے, کیونکہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ اپنی جو کیبنٹ تشکیل دیں گے اور اس میں جو انٹیلیجنس چیفز جو پک کریں گے وہ, تو ظاہر ہے وہ تو ایک نئی ایڈمنسٹریشن ہوگی, اور اس وقت تو اوباما انتظامیہ کے آخری دن ہے, تو اس کے بعد بھی صورتحال وہ بھی چینج ہو سکتی ہے, ایک اینگل ہو سکتا ہے. لیکن یہاں جو آپ نے ذکر کیا میں کچھ تھوڑا سا اس پہ کہنا چاہوں گا, غیر روایتی انداز میں جس طریقے سے وہ چل رہے ہیں آئی تھنک کہ یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ وہ ایسے غیر روایتی انداز میں چلیں گے اور ان کی جو پکس ہوں گی ان کی جو چوائسیز ہوں گی وہ ایسی ہی ہوں گی. اب دیکھیں کہ اسی بات کے ساتھ اگر جوڑا جائے اس کو تو ایکسون موبل کے جو چیف ہیں جن کو وہ نامینیٹ شیئر کر دیں
ریکس ٹیلرسن,
جی جی, تو اس ان کے متعلق بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے بھی روس کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ تعلقات ہیں,
ولادیمیر پوٹن کے ساتھ پرسنل لیول پر ان کے تعلقات ہیں. جی
جی جی, یقیناً کہ ہر صدر کا یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے پک کرتا ہے, اور اس میں مختلف قسم کے پک کر رہے ہیں ابھی وہ لوگوں کو, کچھ سمجھنے کے کنورٹس ہیں جو کہ ریپبلکنز ہیں, زیادہ تر بزنس مین ہیں, اور پھر ریٹائرڈ جنرلز ہیں ان کو وہ اپنی کیبنٹ میں لائے. تو آگے چل کے یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایشو تھوڑی دیر تو چلتا رہے گا, اور اس میں کیونکہ بڑے بڑے نام شامل ہو گئے ہیں آپ اس میں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ بائی پارٹیزن, اس میں دیکھا جانا چاہیے کہ دونوں ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز مل کے دیکھیں کہ کیسے روس جو ہے وہ امریکہ کے اندرونی معاملات میں خاص طور پہ الیکشن میں مداخلت کرنے کے قابل ہو گیا.
اچھا, ہمیں جوائن کیا ہے لندن سے لارڈ نذیر نے, جو برٹش ایوان بالا کے رکن ہیں. لارڈ جی, بتائیے کہ آپ انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں کیا دیکھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے لیے کیا چیلنجز جو ہوں گے آئندہ دنوں میں جب وہ اپنے منصب کا حلف اٹھا لیں گے؟
پہلے تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو ایکسپیکٹیشنز بڑھائی ہیں ان کے لیے بڑا ٹربلنٹ ٹائم ہوگا, کیونکہ کچھ ایسے انہوں نے معاملات پہ ٹچ کیا ہے جو مثلا وہ رشیا کے ساتھ, ایران کے ساتھ, دنیا کے سارے جو علاقے ہیں ان کے ساتھ تو وہ نئی ریلیشن شپ قائم کرنا چاہتے ہیں. جیسے مسئلہ کشمیر کو بھی انہوں نے کہا کہ وہ حل کروانا, یہ اچھی بات ہے, لیکن ساتھ ساتھ وہ نیٹو سے بھی کہہ رہے ہیں کہ نیٹو کے ممبرز جو ہیں وہ اس میں زیادہ کنٹریبیوشن کریں. وہ ایک تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل جو بھی ڈسپیوٹس ہوں گی وہاں پہ اپنی مداخلت کم کریں گے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ امریکہ کو گریٹ کرنے کے لیے وہ اپنا انفلوئنس جو ہے وہ بڑھائیں گے, کیونکہ ان کی ذاتی ویلنگ ڈیلنگ کی وجہ سے وہ بہت سارے معاملات کو حل کروا سکیں گے. یہ باہر بیٹھ کے تو آسان ہوتا ہے, لیکن میرے خیال میں جب اوول آفس میں جائیں گے تو وہ ریئلائز کریں گے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا وہ سمجھ پا رہے ہیں. سو میرے خیال میں امریکہ کے لیے بہت بڑے چیلنجز ہیں, اور ابھی تک جو ٹریڈیشنل سمجھ لیں جو سیاستدان ہیں, روایتی جو پرانے جتنے بھی ہیں, وہ حیران ہیں کہ ان کے جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں ان میں کوئی سٹریٹیجی نظر نہیں آ رہی, لیکن اس میں زیادہ ریٹرک نظر آ رہا ہے.
لارڈ نذیر, یہ بتائیے کہ یورپ جو ہے اس وقت تو کس نظر سے دیکھ رہا ہے ان حالات کو, اور وہ کیا سمجھتا ہے کہ اس کو جو عالمی سطح پہ چیلنجز درپیش ہیں اس میں امریکہ کس حد تک معاونت کر سکے گا اس کے ساتھ؟ مثلا سب سے بڑا مسئلہ ریفیوجیز کا ہی ہے.
میں ٹرین پہ ہوں تو شاید میرے سگنل کم ہو جائیں. یورپ جو ہے وہ بڑا کوشش ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ الیکشن بھی جیتے ہیں تو بہت لوگ بڑے احتیاط سے انہوں نے ان کو مبارکباد دی, وہ پریشان بھی ہیں, وہ ابھی تک ان کو سمجھ نہیں پا رہے اور اپنے کانٹیکٹس جو ہیں وہ بنانا چاہتے ہیں ان کی ٹیم کے ساتھ, اور جو ان کے پرانے چاہے وہ جنرلز ہوں یا بینکرز جن کو یہ ریکروٹ کر رہے ہیں اپنی کیبنٹ کے لیے, ان کے ساتھ وہ اپنے تعلق جو ہیں وہ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن میرے خیال میں یہ آہستہ کا وہ ہوگا پروگرام. یوکپ کے لیڈر یہاں پہ کوشش کر رہے تھے کہ وہ شاید ان کو کہیں کوئی پوسٹ دے دیں یا کوئی ایمبیسڈر رکھوانے کی درخواست دیں, لیکن نائجل فراج جو ہیں وہ اتنے خوش نہیں نظر آ رہے, تو ظاہر ہے ان کو سپورٹ کرنے والے رائٹ ونگ پولیٹیکل پارٹیز ہی ہوں گی.
لارڈ نذیر, بہت شکریہ آپ کا, آپ ٹرین میں آپ سفر کریں. ڈاکٹر طیب محمود, آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ ابھی گفتگو ہو رہی تھی اس میں یہ بات ہوئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی پالیسی یہ ہوگی بقول ان کے کہ وہ اپنی مداخلت کم کریں گے دنیا کے شوز میں, لیکن اثر بڑھائیں گے تاکہ معاملات تو اٹھے ہی نہیں. یہ دو چیزیں متضاد ہیں, یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ برائے کرم اس کا جواب دیجیے گا, لیکن میں پہلے ایک بریک لوں گا چھوٹا سا, اور اس بریک کے بعد پھر ڈاکٹر طیب محمود صاحب آپ سے میں جواب لوں گا اس کا.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈکاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
ویلکم بیک. جی ڈاکٹر طیب محمود صاحب,
سب جہاں تک جو زیادہ غیر روایتی بات انہوں نے کی ہے گلوبل افیئرز کے حوالے سے, وہ دو اسٹریٹجک علاقوں میں ہے. ایک تو یہ کہ انہوں نے مخالفت اب کم از کم کہہ رہے ہیں کہ جو افغانستان, عراق, لیبیا, شام وغیرہ میں مداخلتیں, فوجی مداخلت ہوئی, وہ نہیں کرنی چاہیے تھی. اور دوسرا یہ کہ رجیم چینج کی جو پالیسی امریکہ کی رہی وہ ناکام رہی, کیونکہ جب رجیم چینج ہوئی تو ان کی جگہ زیادہ انارکی اور انتشار آیا, جس نے آئیسس قسم کی فورسز کو آگے بڑھنے کا موقع دیا. چنانچہ ان کا سٹیٹڈ ویو یہ ہے کہ ہم اب ایسا نہیں کریں گے, کہ یہ امریکہ پہل نہیں کرے گا فوجی اقدام لینے میں مڈل ایسٹ کے علاقے میں. امریکہ جو ہے رجیم چینج کی طرف نہیں بڑھے گا. اور تیسرا یہ کہ وہاں پہ جو مقامی الائز ہیں ان کو زیادہ بار اٹھانا پڑے گا, مالی بھی اور فوجی بھی, ان چیزوں کو ڈیل کرنے کے لیے. اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا نیٹو اور جو گلوبل اسٹریٹجک الائنسز ہیں امریکہ کے ایشیا میں جاپان اور کوریا کے حوالے سے اور یورپ میں نیٹو کے حوالے سے یہ پوزیشن لی ہے کہ جو ان کا خرچہ, جو اس کا مالی خرچ ہوتا ہے, اس پہ جو دوسرے امریکہ کے الائز ہیں ان کو زیادہ بھار اٹھانا چاہیے, کیونکہ وہ بھی اب, کیونکہ جب نیٹو بنا تھا 1945-46 میں, اس وقت ایک حالات مختلف تھے, آج حالات مختلف ہیں. اور یہ جو الائز ہیں, جرمنی ہوا, جاپان ہوا, دوسرے ہوئے, وہ بہت زیادہ اپنا اس دفاع کا خرچہ خود اٹھا سکتے ہیں. تو یہ دونوں میں سمجھتا ہوں کہ بڑی فنڈامنٹل چینجز ہیں امریکہ کی گلوبل پالیسی کے حوالے سے, لیکن میں ان کو کوئی کانٹرڈکشن نہیں سمجھتا جو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو دوسرے خاص طور پہ معاشی اور فائنینشیل گلوبل معاملے ہیں اس کے اندر امریکہ زیادہ کنسیشنز مانگے گا اور ذرا نئے رولز آف دی گیم بنانے کی کوشش کرے گا. رولز مانگنا اور کوشش کرنا تو آسان ہوتا ہے, انہیں حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا, کیونکہ جو دوسرے تجارتی ممالک ہیں یا جن کے ساتھ فائنینشیل اور فائنینس کے تعلقات ہیں, ان کے پاس بھی کئی ترک کی چالیں موجود ہیں. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ پالیسی کو انینسیٹ کرنا ایک بات ہوتی ہے, پالیسی کو تکمیل تک پہنچانا ایک دوسری بات ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی ڈی سٹیبلائزنگ ایک فیز میں سے ہم گزریں گے, ہم سے مطلب پوری دنیا, کیونکہ ایک بڑی نئی پالیسیاں اور نئے پوٹینشلی, تیسرا جو بھی کہنا چاہیے تھا, جو انہوں نے جو روس کے بارے میں اپنی پالیسیاں اختیار کی ہیں اور جو یہ عندیہ دیا ہے کہ وہ روس کے ساتھ قریبی تعلقات کے خواہاں ہیں, چاہے وہ مڈل ایسٹ کے بارے میں ہو یا دوسرے معاملات کے بارے میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بین الاقوامی بساط ہے پچھلے 10-20 سال کی, اس میں کافی ہم تبدیلیاں دیکھیں گے. اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا, لیکن اگلے 2-4 سال تمام ایلائز اور ایڈورسریز کو میں سمجھتا ہوں کہ نئی چالیں اور نئی سوچوں کی طرف مجبور ہونا پڑے گا.
اچھا عارف انصار صاحب, جہاں بھی تذکرہ ہوا ابھی ہم نے روس کے حوالے سے گفتگو کر لی ہے کافی, اب یہ بتائیے چین کے بارے میں جو انہوں نے موقف اختیار کیا ہے, یعنی انہوں نے جو موقف اختیار کیا تھا کہ اگر چین ہمیں تجارتی رعایت نہیں دیتا تو ہم ون چائنا پالیسی پر ریویو کر سکتے ہیں, اس کے بارے میں سوالات اٹھائے تھے اور چین نے اس پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے, تو یہ جو ایک پالیسی ہے کہ چین کی جانب ایک مخالفانہ مخاصمانہ رویہ, روس کی جانب جیسا کہ بظاہر پتہ چلتا ہے ایک مفاہمانہ رویہ, یہ کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے؟
نہیں, میں کہوں گا جعفری صاحب, ہمیں جو فورن پالیسی کے لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب کی جو ایک میرا خیال شیپ بن رہی ہے, اسے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اس کا ایک کی پوائنٹ رشیا ہی ہے, جہاں سے وہ شروع ہوتا ہے کہ رشیا کے ساتھ ایک ریسیٹ کیا جائے دوبارہ جس میں مفاہمتی رول جس طرح آپ نے کہا اور اس کی مدد سے سیریا کے معاملات کو سیٹل کرنے کی کوشش کی جائے. اس میں دوسرا آبجیکٹو یہ بھی ہے کہ جو بڑھتی ہوئی چین اور روس کی دوستی ہے, اسٹریٹجک تعلقات ہیں, اکنامک اینڈ سیکورٹی, اس کو امریکہ کے لحاظ کے مطابق روکا جائے کسی طریقے سے, مطلب ریئل پولیٹک کی میں بات کر رہا ہوں. اور اس میں یہ ہے کہ کسی طریقے سے روس اور چین کو, اور اس میں یہ بھی سب سے اچھا ایک اثر والا اسٹیپ یہی ہے کہ روس کے ساتھ دوستی بڑھائی جائے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ چین کے ساتھ دشمنی بنائی جائے, لیکن چین جو ہے اس سے جو ہے اقتصادی طور پہ جو ہیں فائدے زیادہ لیے جائیں. لیکن اس میں ساتھ ساتھ بات یہ بھی ہے کہ جو جو چین اور روس کی جو پالیسیز ہیں ایکسٹریمزم پہ, جو ان کی ابھرتی ہوئی پالیسی ہے ایکسٹریمزم سے ریلیٹڈ, اس میں بھی تبدیلی آ رہی ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ بھی اس چیز سے ایڈجسٹ کر رہا ہے اپنے آپ کو, کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح افغانستان میں بھی روس اپنا رول بڑھا رہا ہے, اور میرا خیال ہے ریکنسیلیشن سے وہاں ریلیٹڈ ٹاکس سب کچھ روس میں بھی طے پائی ہیں. تو جو روس کے ساتھ تعلقات اچھے کیے جا رہے ہیں, اس کا میرا خیال ہے یہ ایک ڈائمینشن بھی ہے کہ اس کو چین سے ذرا اس کو دور کیا جائے. لیکن یہ ایک انٹیگریٹڈ پالیسی ہے, میرا خیال یہ الگ الگ سے ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے, لیکن اس کے اندر جو ہے ایڈمنسٹریشن کے اندر جو ہے وہ اس کے خلاف, کیونکہ کرنٹ ایڈمنسٹریشن کا تو آؤٹ لک فرق تھا, تو ایک ریزسٹنس ہے جس کی وجہ سے ہم یہ مختلف اسٹیٹمنٹس اب مختلف موضوعات پہ ابھرتی ہوئی دیکھ رہے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ جو ان کی فورن پالیسی ہے اس میں روس کا بہت اہم کردار ہے, اور اس کے یہ ڈائمینشنز ہیں جس کا جس میں آپ نے چین کا بھی تعلق ذکر کیا.
اچھا علی عمران صاحب, ابھی آپ ہیں, آپ کو جانا ہے, ایک سوال میں آپ سے یہ کر لیتا ہوں کہ ابھی ہمارے جو سننے والے ہیں ہمارے پروگرام کو, انہوں نے سوالات بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے فیس بک پر, ثناء اللہ شہزئی صاحب ہیں, ان کا ایک سوال یہ ہے کہ ٹرمپ کے غیر روایتی اور متنازع فیصلے امریکہ کو کہاں کھڑا کریں گے مستقبل میں, آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ علی عمران صاحب آپ ہیں لائن پر؟
جی, اگر ڈومیسٹک دیکھا جائے اندرونی طور پہ تو امریکہ میں میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی یہ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنس کی جو ایک قسم کی کنفرنٹیشن جو, اور ایک ایسی ڈیوائسیو جو پالیٹکس چل رہی ہے جو کہ بائی پارٹیزن شپ ہمیں نظر نہیں آئی پچھلے کئی گزشتہ سالوں میں, تو وہ میرا خیال ہے ایک تو جاری رہے گی. دوسرا یہ کہ کانگریس میں بہت سارے پالیسیز جو ہیں ان کو کیسے دیکھا جائے گا, اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کو مشکلات بھی پیش آ سکتی ہیں. نمبر ٹو, اگر ورلڈ اسٹیج پہ دیکھا جائے تو بہت امپورٹنٹ دنیا میں اس وقت جیو اسٹریٹجک ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. رشیا اور چائنا جو ہیں وہ امریکہ کے ایک قسم کے مد مقابل آنا چاہ رہے ہیں, اور دوسری طرف جو مشرق وسطی ہے وہاں پہ بہت زیادہ جو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں کانفلکٹس جو ہیں خاص طور پہ افغانستان ہمارے اگر خطے میں, وہاں ساؤتھ ایشیا میں دیتا رہے, پھر وہ جو مشرق وسطی کے کانفلکٹس ہیں, شام ہے, عراق ہے, یمن ہے, اور دوسرے بہت سارے ایک ایشوز جو چل رہے ہیں ان کو انہیریٹ کریں گے. وہ ان کو کیسے ڈیل کرتے ہیں, ان کی ٹیم کیا ان کو سجیشنز دیتی ہیں, وہ کیا فارن پالیسی اپناتے ہیں, جنوبی ایشیا میں پاکستان اور بھارت کے ساتھ تعلقات جو ہیں آپس میں, ان کے مسئلہ کشمیر پہ وہ کیا کرتے ہیں, یہ بڑی چیزیں دیکھنے والی ہوں گی. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کیا, اور میں یہاں یہ بھی بتانا چاہوں کہ ہمارے یہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو سپورٹرز ہیں یا ان کے کلوز ایڈز ہیں ان سے بھی بات ہوئی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک بزنس مین ہے, تو شاید وہ زیادہ ٹرمپ وہ ایسی پالیسی اپنانا چاہیں گے جس سے اکنامک امریکہ کے انٹرسٹ جو ہیں وہ بڑھیں, خاص طور پہ ٹریڈز اور آف شور جو جابز ہوتی ہیں اس کے معاملے پہ بھی شاید بہت سارا کچھ ہو سکتا ہے. تو یہ ایک دیکھنے والا دنیا میں اور ڈومیسٹکلی امریکہ میں یہ دیکھا جائے گا کہ کیا وہ ایک بزنس مین کی جو اپروچ جس کی وہ بات کرتے ہیں تو کیا وہ امریکہ کے لیے سود مند ثابت ہوتی ہے اور دنیا کے لیے وہ کیسی ثابت ہوتی ہے, آئی تھنک یہ ایک دیکھنے والی چیز ہوگی.
ڈاکٹر طیب محمود صاحب, ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جو بات ابھی علی عمران صاحب بھی کر رہے تھے, جیو اسٹریٹجک تبدیلیاں آ رہی ہیں دنیا میں, اگر ہم دیکھیں تو سیریا کی صورت حال جہاں پر رشیا امریکہ کا حریف بنا ہوا ہے, پھر یمن, افغانستان, تو یہ جو اگر اس قسم کی پالیسیز اختیار کی گئیں کہ جی آپ آگے نہ جائیں, وہاں مداخلت نہ کریں, تو یہ مسائل حل کس طرح سے ہوں گے؟ امریکہ کا انفلوئنس تو کم ہوتا چلا جائے گا اس طرح سے؟
یہ تو کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا, کیونکہ انفلوئنس جو کہہ
کہنے کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ انفلوئنس تو کم ہو چکا ہے. اگر پچھلے دو دہائیوں میں دیکھا جائے کہ کن کن معاملات میں امریکہ کی پالیسی کامیاب رہی تو یہ کہنے کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت مشکل ہوگا. تو اب ایک نئی اپروچ ہے. حالات ویسے بھی بدل رہے تھے, دنیا میں معاشی طاقتیں طاقت کا بیلنس بدل رہا ہے, کچھ کچھ فوجی طاقت کا بیلنس بدل رہا ہے, تو یہ ابھی کہنا مشکل ہوگا کہ کامیابی ہوگی یا نہیں ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ اس کا فیصلہ اس بات پہ ہوگا کہ آیا جو معاشی معاملات ہیں ان کی کوئی نئے رولز آف دی گیم بن سکیں گے یا نہیں. پچھلے 20 سال میں ساری توجہ رہی جسے اب گلوبلائزیشن کہا جا رہا ہے اور جس کو WTO ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن اور فری ٹریڈ اور فری آزاد سرمایہ کی موومنٹ پہ ساری توجہ رہی. تو اب دیکھنے کی بات یہ ہوگی کہ آیا ان رولز کو جو ہے تبدیل کیا جا سکے گا کہ نہیں, اور اگر وہ تبدیل کیے گئے تو کس کو سب سے زیادہ اس کا فائدہ ہوگا. تو اس میں سٹیکس کافی اونچی ہیں اور امریکہ کے علاوہ دوسری طاقتیں, خاص طور پہ روس, چین اور کسی حد تک برکس کنٹریز جنہیں کہا جاتا ہے, یعنی برازیل, ساؤتھ افریقہ, انڈیا, ان لوگوں کے بہت سٹیکس ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ غیر روایتی حکومتیں آتی ہیں کئی دفعہ اور غیر روایتی پالیسیاں اڈاپٹ کی جاتی ہیں, کئی دفعہ ان کو وہ کامیاب ہوتی ہیں, کئی دفعہ وہ کامیاب نہیں ہوتی. صرف یہ وجہ کہ وہ غیر روایتی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں, ضروری نہیں ہے کہ وہ کامیاب نہ ہو. یہ اب آگے دیکھنا ہوگا کہ باقی ممالک کس طرح اس سے ڈیل کرتے ہیں. تو غیر روایتی میں سمجھتا ہوں کہ پریشانی کی بات نہیں ہے, جہاں جہاں غیر سنجیدگی آ جاتی ہے وہ ذرا پریشانی کی بات ہے. تو وہاں امید کرتا ہے بندہ کہ جو بیوروکریسیز ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی, ڈیفینس ڈپارٹمنٹ کی, انٹیلیجنس کمیونٹیز کی, وہ اتنا ہاتھ رکھیں گی رڈر پہ کہ غیر سنجیدگی کا عنصر جو ہے وہ حاوی نہ ہو جائے چیزوں کے اوپر. تو ابھی دیکھتے ہیں آگے کیا بنتا ہے.
اچھا عارف انصار صاحب, لارڈ نذیر نے جب آپ نے ان کو سنا ہوگا تو انہوں نے تذکرہ کیا تھا خاص طور پر نیٹو کے حوالے سے, اور نیٹو کے بارے میں جو ٹرمپ صاحب کے خیالات ہیں ان کو ڈھکے چھپے نہیں ہیں. انہوں نے بہت تو اپنی الیکشن کیمپین کے دوران بھی یہ بات کہی تھی کہ نیٹو جو ہے اس کو زیادہ کنٹریبیوشن کرنا چاہیے. دوسری جانب رشیا ہے جس کی نیٹو کے ساتھ ظاہر مخاصمت ہے, وہ اپنے بارڈرز پر نیٹو کو نہیں چاہتا, ان کے روس کے ساتھ تعلقات بہتر نوعیت کے ہوں گے. تو یہ صورتحال کس طرح سے ڈیولپ ہوگی نیٹو کے حوالے سے؟
جی جعفری صاحب, تو اس میں یہی جو میں پہلے کامنٹ میں کہہ رہا تھا کہ رشیا جو ہے امریکہ کی فورن پالیسی کا سوگت کی پلر ہے جو بہت ساری چیزوں کو ایکسپلین کرتا ہے, اور اس میں یہ والی بھی نیٹو والی پوزیشن بھی جو ہے, اگر رشیا کے ساتھ امریکہ کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو نیٹو کو بھی پھر جو ہے اس کے اخراجات کم از کم جو یورپ کی سیکیورٹی کو تھریٹ ہے, خاص طور پہ یوکرین میں جو چل رہے ہیں معاملات اور کرائمیا سے ریلیٹڈ جو واقعات ہیں, تو اس میں بھی جو ہے امریکہ کی توجہ جو ہے وہ کم ہوگی, مطلب ان کو اس طرف اتنا زیادہ جو ہے خیال رکھنا نہیں پڑے گا. لیکن ساتھ ساتھ پھر یہ بھی ہے کہ جو نیٹو ایلائز ہیں ان کی انگزائٹی اسی لیے اس وقت کافی زیادہ ہے. لیکن امریکہ کی پالیسی میں ایسا لگتا ہے کہ وہ روس کو اپنے ساتھ لے کے اب دنیا کے مختلف معاملات کو حل کرنا چاہتا ہے یا ٹیکل کرنا چاہتا ہے. اب اس میں ظاہری بات ہے کہ جو آپ نے ایک پوائنٹ آؤٹ کی, آپ نے خود بات ایک پوائنٹ آؤٹ کی, تو یہ تو شو کرتا ہے کہ امریکہ کی ویکنس کو شو کر رہا ہے کیا, کہ وہ اگر روس کی جو ابھرتی ہوئی رول کو ایکسیپٹ کر رہا ہے تو یہ بات یقیناً ہے, اور ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ یہ ویکنس کہاں سے آ رہی ہے اور وہ ٹرمپ صاحب اس کو کس طریقے سے ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں اکنامک بینیفٹ کے لیے. لیکن چیلنجز اپنی جگہ ہیں. دیکھیں روس کے ساتھ ٹھیک ہے, سیریا میں کسی حد تک ہو سکتی ہے, لیکن ایران کے ساتھ تو اختلافات چل رہے ہیں. ساتھ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیوکلیئر ڈیل جو ہے وہ ان کو بالکل پسند نہیں ہے ایران کے ساتھ. اچھا جہاں پہ ہم آ جاتے ہیں ساؤتھ ایشیا میں, تو افغانستان سے بات ریلیٹڈ معاملات ہیں, یا پھر جو ہے کہ ہندوستان کے ساتھ جو امریکہ کے بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں اس میں بھی روس کی پوزیشن چینج ہو رہی ہے. تو روس کے ساتھ جب ہم کہتے ہیں کہ ریسیٹ ہو رہا ہے نیٹو یا ان تمام دنیا کے جو معاملات ہیں, وہ اتنا آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے,
کیونکہ اس میں کسی حد تک تو ہے لیکن ساتھ ہی چیلنجز آ جاتے ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ ایران کے ساتھ تو وہ کس طرح سے کریں گے, کیونکہ روس اور ایران تو ایک ساتھ ہیں سیریا میں, اور جہاں تک پھر افغانستان کی بات آ جاتی ہے تو اس میں بھی پھر جو ہے کہ انڈیا کا رول کس طرح سے بیلنس ہوگا اگر روس کا رول بڑھ رہا ہے. تو اس میں ابھی کافی چیزیں جو ہیں ڈیفائن ہونے والی ہیں.
علی عمران صاحب آپ لائن پر ہیں؟ علی عمران صاحب, اچھا ڈاکٹر طیب محمود صاحب, ایک سوال یہاں پر میں اور آپ سے کروں گا, ظاہر ہے کہ آپ کا میں نے بہت وقت لے لیا. یہ اور فرمائیے کہ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے دنیا کو دہشت گردی کے حوالے سے, وہ آئی ایس آئی ایس کا ہے, اور آئی ایس آئی ایس جو ہے وہ پنپتی ہے, پھلتی پھولتی ہے مشرق وسطی میں, اور مشرق وسطی سے اگر آپ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیں گے, الگ کر لیں گے, جیسے کہ سیریا میں ہم نے سنا, ہم نے دیکھا, عراق میں بھی یہی صورتحال نظر آتی ہے, تو آئی ایس آئی ایس کا ایشو کیا بہت زیادہ قابو سے باہر نہیں ہو جائے گا؟
ساری بات میں یہ مسئلہ جو ہے ایک طرح سے ذرا پیچھے چلا گیا ہے اور ذرا مبہم ہو گئی ہے بات کے آگے. علاقائی قوتیں اور بین الاقوامی قوتیں اس مسئلے کو کیسے ڈیل کریں گی, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے کہ یہ اس نے زیادہ سوالیہ نشان اٹھا دیے ہیں. لیکن اگر آپ شام کے حالات سے کوئی سبق لیں تو وہاں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا نا امید نہیں ہونا چاہیے. وہاں اگر امریکہ نے ذرا سا ایک قدم پیچھے لیا ہے اور روس نے ایک قدم آگے لیا ہے تو اس کے نتیجے ایک دم سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں, جس میں یہ ہوا ہے کہ آئی ایس اور آئی ایس ایس قسم کی فورسز کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پچھلے ایک دو مہینے سے, اور جو دوسری طاقتیں ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر امریکہ نے ذرا ایک قدم پیچھے بھی لیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آئیسس وغیرہ کو ایک کھلی چھٹی مل جائے گی. دوسری طاقتیں اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے وہ اس خلا کو پر کریں گی, جس میں روس اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ چین کو اپنی پوری پوزیشن اس معاملے میں زیادہ شاید نظر ثانی کی ضرورت پڑے. تو لیکن اب وہ کس کہاں پہ بات جا کے بیٹھے گی یہ کہنا مشکل ہے, لیکن جو آپ نے جس اندیشے کا اظہار کیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل صحیح ہے کہ ساری بات میں آئیسس کا مسئلہ جو کہ بہت بڑا ایشو ہے دنیا کے لیے اور خاص طور پہ ہمارے خطے کے لیے, وہ کوئی خاطر خواہ یہ خبر نہیں مل رہی کہ وہ پالیسی پوسچر امریکہ کا اور باقی طاقتوں کا اس معاملے میں کیا ہوگا.
ڈاکٹر صاحب, اس میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب اس قسم کے دہشت گرد گروپ جیسے آئی ایس آئی ایس ہے, بوکو حرام ہے, الشباب ہے یا القاعدہ ہے, طالبان ہیں, یہ لوگ جب یہ محسوس کریں گے کہ امریکہ جیسی قوت اس سلسلے میں پیچھے ہٹ رہی ہے یا بہت زیادہ انیشیٹو نہیں لے رہی, تو کیا ان کو اپنے دائرہ کار کو وسیع کرنے میں مدد نہیں ملے گی؟ اس سے
ہو سکتا ہے کہ ملے, لیکن اس کا ایک اور بھی رخ ہے, یہ یاد رہے کہ امریکہ کی مداخلت کو ایسی قوتیں اپنی تقویت کے لیے بھی استعمال کرتی تھیں, کیونکہ ایک بڑا پروپیگنڈا ان لوگوں کا ہمیشہ یہ رہا کہ دیکھیے امریکی سامراج ہمارے علاقوں میں آ گیا, ہمارے علاقوں میں چھا گیا, ہماری وہ حکومتوں کی ناک کو ناک پکڑ کے ادھر سے ادھر کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑی, جو آپ نے بات کی وہ اس میں بھی وزن ہے, لیکن اس کی دوسری سائڈ بھی دیکھیے کہ امریکہ کا ذرا پیچھے ہٹنا ایک طرح سے یہ آئیسس قسم کی قوتوں کو ایک ڈینائی کر دیتا ہے, ایکسکیوز جو انہوں نے بہت عرصہ یوز کیا اپنی کاروائیوں کے لیے. اب ان دونوں باتوں کا بیلنس کہاں جا کے ٹھہرے گا یہ تو کہنا مشکل ہے, لیکن میرا اپنا بھی یہ خیال ہے کہ امریکہ کا شاید ذرا سا پیچھے ہٹنا بہتر ہو, تاکہ جو ہے جو علاقائی قوتیں ہیں اور دوسری عالمی قوتیں ہیں ان کو زیادہ آگے بڑھنے کا موقع ملے. اور کیونکہ یہ یونیلیٹرلی تو یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا, امریکہ نے مطلب کوئی دو دہائیاں اپنی لیڈرشپ میں یہ کرنے کی کوشش کر لی, اس کے نتیجے ہمارے سامنے, تو یہ تو ضروری ہے کوئی نیا راستہ اختیار کیا جائے. تو اس میں امریکہ کا ذرا سا پیچھے ہٹنا اور دوسروں کا آگے بڑھنا, میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس میں بہتری ہی نکلے, کوئی نقصان کی بات نہیں ہے.
عارف انصار صاحب, ڈومیسٹک چیلنجز کے بارے میں آپ سے ایک سوال ہے, لیکن میں پہلے ایک بریک لوں گا, اس لیے کہ مجھ سے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, اس بریک کے بعد پھر وہ میں سوال آپ سے کرتا ہوں, تو آپ زحمت کیجیے گا جواب دینے کی.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
جی عارف انصار صاحب، اب میرا سوال یہ ہے کہ ایک جانب تو ریپبلکن پارٹی ہے جس نے ابھی تک اس پوری طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو اون نہیں کیا ہے، دوسری طرف ان کا وہ ریٹرک جو انہوں نے کیمپین کے دوران جاری رکھا مستقل مائنورٹیز کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، تیسری جانب ڈیموکریٹس، ظاہر ہے کہ ڈیموکریٹس کو ایک بڑی شدید وجہتی شکست ہوئی ہے کانگریس میں بھی اور صدارتی انتخاب میں بھی، تو یہ جو ڈومیسٹک چیلنجز ہیں وہ ان کے لیے کتنا بڑا ایشو بنیں گے ان کی منصب صدارت سنبھالنے کے بعد؟ عارف انصار صاحب آپ لائن پر ہے؟
جی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
جی۔
اچھا، اب اس کے خد و خال ظاہر ہوں گے کچھ عرصے میں، میرا خیال ہے انوگریشن کے بعد ہی، ظاہری بات ہے، لیکن ابھی فی الحال تو انہوں نے اس طرف کامنٹس دینا کافی کم کیے ہوئے ہیں، جس طرح جو آپ نے ایشوز پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں، خاص طور پہ جو آپ نے کہا کہ جو انہوں نے اسلام سے ریلیٹڈ یا یو ایس مسلم سے ریلیٹڈ جو ان کے بیانات تھے یا پوسچر تھے، اسی طرح سے دوسرے امیگرینٹس کے بارے میں بھی آج کل بیانات کم آ رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ ابھی ہم ان کا اندازہ انہی چیزوں سے زیادہ لگا سکتے ہیں کہ جس قسم کی وہ نامینیٹس اپوائنٹ کر رہے ہیں، خاص طور پہ سیکیورٹی اداروں کے لیے، اکنامک اداروں کے لیے، اس میں ایسا لگتا ہے کہ جو کی اپوائنٹمنٹس ہیں، جیسا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں ان کے بارے میں، مائیکل فلن، ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا جو ٹلٹ ہے وہ اسٹریٹجک میٹرز پہ زیادہ ہے، وہ ٹیکٹیکل پہ زیادہ فوکس ان کا نہیں رہا ماضی میں، اور انہوں نے کرٹیسزم بھی حکومت کا زیادہ اس دور میں یہی اس وجہ سے کیا تھا کہ اسٹریٹجک لیول پہ، اور اس میں وہ بات آ جاتی ہے کہ ریڈیکل اسلام کا جو ایک فینومینن ہے کہ اس میں ایک رجحان چل رہا ہے کہ اسلام کے اندر ریفارم کی ضرورت ہے، اور اسلام کے اندر کوئی پرابلم ہے جو یہ پروپیگیٹ کرتا ہے ایکسٹریمزم، جو یہ خطرناک والی ایک ٹرینڈ ہے۔ اب اس وہ کس طریقے سے یہ پالیسیوں میں آئے گا وہ تو ابھی کہنا قبل از وقت ہے، لیکن کم از کم وہ اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ ان کی فوکس جو تھی مائیکل فلن اور جو دوسرے اپوائنٹیز ہیں وہ اسٹریٹجک لیول پہ، اور اس میں یہ بھی ہے کہ یہ چیز ان کی میچ کرتی ہے روس اور چین کے ساتھ بھی، کیونکہ وہ بھی آئیڈیولوجیکل لیول پہ اور اسٹریٹجک لیول پہ ایکسٹریمزم کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں آئیسس اور القاعدہ جیسے گروپ جو ہیں وہ زیادہ خطرناک ہیں اور ان پہ فوکس زیادہ ہے۔ جو القاعدہ اینڈ ایسوسیٹس اور ان سے ریلیٹڈ جو گروپ بن گئے ہیں وہ اب ایک فرق کیٹیگرائزیشن ہے، اور اس میں میرا خیال اب اختلاف بنے گا اور شاید بڑھے گا چین کے ساتھ بھی، روس کے بھی، کہ ہر ایک گروپ کو آپ اسٹریٹجک لیول پہ اگر لیں گے تو پھر تو ایکسٹریمزم بہت ایک مشکل چیلنج بن جائے گا۔ اکنامک لیول پہ جو ہے اس میں جو اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں وہ میرے خیال میں مجھے پازیٹیو نہیں لگ رہی، وہ تو کارپوریٹ انفلوئنس ہی لگ رہا ہے، وال اسٹریٹ انفلوئنس لگ رہا ہے، وہ لگتا ہے کہ وہ بڑھے گا، اور اگر وہ بڑھے گا تو وہ تو جو پچھلے عرصے میں اوباما صاحب کے دور میں جو ریفارمز ہوئے ہیں، جو ان کو ایک ان کو روکنے کی کوشش کی گئی ریفارمز کے تھرو، لاز بنانے کے تھرو، کہیں وہ جو ہیں ختم نہ کر دیے جائیں، اور اس لباس میں کہ اکنامک بینیفٹ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ڈی ریگولیشن کر دی جائے، تو وہ یہ نہ ہو کہ وہ کارپوریٹ انفلوئنس اور بھی بڑھ جائے، لیکن اس میں یہ لگ رہا ہے کہ وہ اس طرح کے اپوائنٹیز لے کے آ رہے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے اس میں کچھ چیزیں تو ریپبلکن پارٹی کی آئیڈیالوجی میں شامل ہیں اور پولیٹیکل پارٹی کے ایجنڈے میں شامل ہیں کہ وہ ڈی ریگولیشن چاہتے ہیں، لیکن آج کل کے دور میں جہاں پہ پھر میں ریپیٹ کروں گا کہ ایک پرسیوڈ اکنامک ویکنیس ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کو کس طرح سے ایڈریس کرنا ہے یہ اب کھل کے دیکھا جائے گا جب وہ حکومت میں آ جاتے ہیں۔
میں بتاتا چلوں گا، ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر عطا محمد صاحب نے پیرس سے، ہم پیرس یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں، میں ان سے ایک سوال کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں ڈاکٹر طیب محمود صاحب سے، جب ہم ڈومیسٹک ایشوز پہ بات کر رہے ہیں تو میرا ایک سوال ڈاکٹر طیب محمود صاحب آپ سے یہ ہے کہ آپ ظاہر ہے کہ کانسٹیٹیوشن اور قانون کے بھی ماہر ہیں، جو طریقۂ کار ہوتا ہے، جو مروجہ طریقۂ کار یہ ہے کہ جب جو صدر ہوتا ہے وہ اسی پارٹی کا سربراہ بھی ہوتا ہے، جیسے اب وہ جب ٹرمپ صاحب سنبھالیں گے اپنا منصب تو وہ ریپبلکن پارٹی کے سربراہ بھی ہوں گے، تو آپ کیا یہ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ان کے منصب سنبھالنے کے بعد ریپبلکن پارٹی میں کوئی ڈراسٹک چینجز آ سکتے ہیں اس کی حیات میں، اس کی میکنگ میں؟
بڑا اچھا سوال اٹھایا ہے جو عموماً نہیں کیا جا رہا. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو دور رس تبدیلی جو امریکہ کی سیاسی منظر پہ آئے گی وہ دونوں پارٹیاں، ریپبلکن بھی اور ڈیموکریٹ بھی، اس الیکشن کے بعد اپنی شکل بدلے بغیر رہ نہیں سکتے. یاد رہے کہ ریپبلکن پارٹی کی جو ٹریڈیشنل پالیسیاں رہی ہیں وہ ٹرمپ صاحب کی پالیسیاں نہیں ہیں. ریپبلکن پارٹی فری ٹریڈ کی سب سے بڑی علمبردار رہی ہے اس ملک میں، اور ٹرمپ صاحب نے الیکشن ہی جیتا ہے فری ٹریڈ کے خلاف آواز اٹھا کے. تو اس لیے اس پارٹی کی نئی شکل اختیار کرنا، اگرچہ آرام آرام سے ہوگا جب حکومت میں ہو پارٹی، کانگریس میں بھی اور وائٹ ہاؤس میں بھی، تو اتنی کوئی ضرورت نہیں ہوتی کوئی ریڈیکل تبدیلی کرنے کی. لیکن جوں جوں وقت آگے بڑھے گا، جو نئے چہرے، نئے پالیسیاں سامنے آئیں گی، اور جس قسم کی نظریاتی سوچ کے ادارے، تھنک ٹینک وغیرہ دونوں پارٹیوں کے پاس ہوتے ہیں، ان میں سے جو جس قسم کا مٹیریل نکلے گا اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی تبدیلی آئے گی. اور اس سے زیادہ شاید بڑی تبدیلی اس وقت ڈیموکریٹک پارٹی میں آئے، جو اس وقت زخم خوردہ بھی ہے، ہاری بھی ہوئی ہے، اور انہیں بھی اپنے پالیسیوں کے اوپر نظر ثانی کا شدید نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. تو اور تو کچھ ہو نہ ہو، یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اگلے چار سال بعد جب دوبارہ الیکشن ہوگا تو دونوں پارٹیاں بالکل نئی شکل، نئی پالیسیز اور نئی چہرے کے ساتھ سامنے آئیں گی.
میں اس سلسلے میں ایک آخری بات آپ سے اور یہ پوچھ لوں کہ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو ریپبلکن پارٹی کا خاص طور پر ہارڈ کور ہے وہ ریزسٹ کرے گا اس تبدیلی کے لیے، اور ان کے درمیان آپس میں ایک چپکلش ہوگی، یا یہ کہ وہ سرنڈر کر دیں گے اور یہ ٹیک اوور کر لیں گے؟
میں نے ضرور، بالکل چپکلش ہوگی. پارٹیوں کے گھڑے جو ہوتے ہیں سرنڈر اتنی آسانی سے نہیں کرتے، نیچے خاموش ہو جاتے ہیں کچھ عرصے کے لیے زیادہ سے زیادہ. دو علاقے خاص طور پہ، ایک تو یہی جو فری ٹریڈ کا مسئلہ ہے جس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں بہت سی اقتصادی پالیسیز، یہ ایسے، اور دوسرا فورن پالیسی کا ایریا کہ یہ جو ٹرمپ صاحب نے جو ذرا جھکاؤ روس کی طرف اور فوجی مداخلت سے دوری کی پالیسیاں
انحراف
بالکل ریپبلکن پارٹی کی ٹریڈیشنل پالیسیز کے خلاف ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ٹوٹے گا، ٹوٹے گی تو نہیں پارٹی، لیکن اس کے اندر چپکلش ضرور ہوگی، اور سب سے نمایاں وہ چپکلش دیکھنے میں آئے گی کانگریس میں، جہاں پہ کانگریس پارٹی کے پرانے دھڑے جو ہیں ابھی تک مستحکم ہیں.
اچھا عارف انصار صاحب، یہ اور فرمائیے کہ ڈیموکریٹک پارٹی میں، جیسا کہ ڈاکٹر طیب محمود صاحب نے انڈیکیٹ بھی کیا، کس نوعیت کی تبدیلی آپ دیکھتے ہیں؟
ایک ایڈجسٹمنٹ کا پروسیس ہوگا، ظاہری بات ہے، جس طرح طیب صاحب نے بھی کہا کہ یہ جو بڑے گی، اب اگر جو انکنونشنل اپروچ ہے ٹرمپ صاحب کی، اور وہ بہت ساری پالیسیز میں تو ریپبلکن سٹینسز کو نہیں اڈاپٹ کر رہے، ان کا اپنا ہی ایک طریقہ کار ہے، تو جب وہ آگے بڑھیں گے تو جو انٹرنیشنل اگریمنٹس ہیں خاص طور پہ ان کو زد میں لانا تو بہت چیلنجنگ ہو جائے گا. اس کی وجہ سے بھی جو ہے آپ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران ڈیل کو وہ کس طرح سے اب کریں گے، اچھا جو فری ٹریڈ اگریمنٹس ہیں میکسیکو کے ساتھ، کینیڈا کے ساتھ، وہ اس کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کریں گے، جو ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ اگریمنٹ تھا اس کو بھی وہ ختم ہی کر چکے ہیں تقریباً. تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ کس طرح سے الائن ہوں گے، جو ایک ریٹرک تھی الیکشن کی، اور اب جب وہ آ جائیں گے اور ان کو یہ فیصلے کرنے ہوں گے، وہ ایک فرق چیز ہو جاتی ہے. اس میں انٹرنیشنل اسٹیک ہولڈرز اور پارٹنرز انوالوڈ ہیں، جس کو آپ اتنی آسانی سے ختم نہیں کر سکتے کہ پچھلی ایڈمنسٹریشن نے یہ کہا تھا تو اب ہم تو بالکل ہی اس کے خلاف وہ کریں گے. تو یہ جو اکنامک لیول پہ ہے یہ ایک نئی تصویر ابھرے گی. اور جس طرح کہ ہم بریگزٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ یو کے بھی اب بہت سے اسٹیپس جو کر رہا ہے، کہ ساتھ ہی ساتھ تو وہ بریگزٹ بھی کر چکا ہے، لیکن وہ انہی لوگوں کے ساتھ پھر جو ہے اپنی انڈیپینڈنٹ طریقے سے پارٹنرشپ بڑھانے کی بھی سوچ رہا ہے. تو اس میں ایک جو کی چیز ہے، جو رجحان ہے، کہ وہ یہ احساس ہے کہ جو برٹن میں بھی تھا اور شاید امریکہ میں بھی اب یہ پیدا ہوا ہے کہ یہ جو اگریمنٹس ہیں یہ امریکہ کے لیے نقصان دہ ہیں, ان کی جو شرائط ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان ملکوں کے ساتھ ٹریڈ کرنا ہی نہیں چاہیے, بلکہ یہ کہ ترجیحی بنیاد پہ کرنا چاہیے جس میں امریکہ کو زیادہ فائدہ ہو.
جی اچھا ڈاکٹر عطا محمد صاحب, یہ بتائیے کہ دو ایشوز کے حوالے سے, ایک تو پناہ گزینوں کے حوالے سے جو ظاہر ہے کہ مشرق وسطیٰ کے بہت سے ملکوں سے بھاگ رہے ہیں, دوسرے انٹرنیشنل ٹریڈ ایگریمنٹس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی حکومت کو مستقبل میں کیا چیلنجز درپیش ہوں گے؟
سوری میں آپ کا پہلا سوال تو اچھی طرح سے سمجھ نہیں سکا, لیکن دوسرا یہ جو انٹرنیشنل ٹریڈ کی بات
جی,
کی ہے
جی,
خیال ہے ڈاکٹر طیب صاحب نے کافی اچھی طرح اس کو ایکسپلین کیا ہے. ہمیں ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ ریپبلکن پارٹی وہ ہمیشہ فری ٹریڈ کی بات کرتے ہیں, اور ابھی جو کافی سارے تجزیے کیے گئے تھے ہیلری اور ٹرمپ کی جیت کے بارے میں, تو وہ تقریباً سارے ٹرن ڈاؤن ہو چکے ہیں اور 180 ڈگری کے اوپر سوئی گھوم چکی ہے. تو ہمیں یہ ایکسپیکٹیشن رکھنی چاہیے کہ جو ایک 5-point ایجنڈا ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے الیکشن کمپین میں دیا تھا, فرسٹ لائک دے وہ جا کے جو انٹرنیشنل فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہیں ان کو ختم کریں گے یا ریوائز کریں گے, تو ہمیں میرے خیال میں یہ قبل از وقت ہوگا, لیکن اس کی ایکسپیکٹیشن رکھنی چاہیے کہ وہ بالکل ایسا اسٹیپ اٹھائیں گے. اور دوسرا وہ ان کی کابینہ میں جو لوگ شامل ہو رہے ہیں وہ بھی کوئی بہت زیادہ ایک پولیٹیکل اورینٹیشن یا ہم ایک کہہ رہے ہیں کہ ایک پولیٹیکل کلر میں رنگے ہوئے لوگ نہیں ہیں, ان کے بھی موسٹلی ایکسٹریم ویوز ہیں. تو یہ جو فری ٹریڈ ایگریمنٹس ہیں ان کے بارے میں بالکل ریویو کریں گے ریپبلکنز. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ان کے آپس میں اختلافات بھی واضح ہمارے سامنے آ رہے ہیں, اور ڈیموکریٹ بھی اتنی جلدی ہار ماننے والے نہیں ہیں, تو ہمارے سامنے ایک انٹرسٹنگ سی سچویشن ہے. اس سارے سینیریو میں ایک پورا رجیم چینج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور وہ جو رجیم چینج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ انٹرنلی نظر آ رہا ہے, ود ان یو ایس نظر آ رہا ہے. ایٹ دی سیم ٹائم ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ڈونلڈ صاحب کے مختلف کنٹریز اسپیشلی چائنا کی طرف اور رشیا کی طرف جو کچھ پالیسی بیانات ہیں وہ بھی ایک ہیٹ اپ کریٹ کر رہے ہیں, اور یہ سارے اکنامک ریلیشنز ہیں جو کہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں بیفور کہ وہ آ جائیں ایک سیٹ پہ بیٹھنے سے پہلے ایک ڈسٹربنس کریٹ کی جا رہی
ہے. اچھا دوسرے پناہ گزینوں کے حوالے سے ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اس وقت دنیا میں, خاص طور پر یورپ اس کو فیس کر رہا ہے, اور جو الیکشن کیمپین کے دوران خود ٹرمپ صاحب کا جو اسٹینڈ رہا ہے اس کے بارے میں وہ کچھ بہت زیادہ فیوریبل نہیں تھا, تو وہ ایشو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی مسائل پیدا کرے گا؟
کون سا ایشو سوری؟
ریفیوجیز کا, پناہ گزینوں کا.
بالکل کرے گا, بالکل کرے گا, اور ریفیوجیز کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی بالکل واضح ہے. آئی تھنک کہ وہ کوئی زیادہ لبریشن نہیں دیں گے, اور یورپ کے لیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور یہ مسئلہ زیادہ گمبھیر اس صورت میں ہوگا جب ترکی کی طرف سے بھی مزید ایکشن سامنے آئیں گے. ترکی کی طرف سے رشیا کی طرف جھکاؤ اور یورپین یونین سے نکلنے کا جو انڈیکیشن ہے یہ یورپ کے لیے ایک پریشان کن بات ہے. اور ابھی پیرس میں لاسٹ ویک ایک ملاقات ہوئی ہے رشیا اینڈ یو ایس سیکرٹری فورن سیکرٹریز کی, انہوں نے بھی بات کی ہے, سیریا کے اوپر بھی بات کی اور ریفیوجیز کے اوپر بھی بات کی, اور وہاں پہ صرف اتنی پروگرس ہو چکی ہے کہ انہوں نے اس بات کے اوپر ایک اطمینان کا اظہار کیا کہ ہمیں بات چیت کرنی چاہیے اور یہ مسئلے صرف بات چیت سے حل ہو سکتے ہیں.
اگر جی
جی جی
فرمائیے.
پہلے یہاں پہ سچویشن تھوڑی مطلب اتنی قابل اطمینان نہیں ہے, جرمنی کی طرف سے بھی کافی ریزرویشن سامنے آئی ہیں, تو میرے خیال میں یہ ایک گمبھیر مسئلہ یورپ کے لیے آنے والے دنوں میں بالکل بن سکتا ہے.
اچھا ڈاکٹر طیب محمود صاحب, ایک جو انٹرنیشنل افیئرس میں ایک اور بہت بڑا مسئلہ جو ہے, جو اوباما صاحب کے دور حکومت میں جس پہ بڑا امفیسس دیا گیا ایشیا کا, ایشیا پیوٹ, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ان کی نئی پالیسیز ہوں گی اس میں ایشیا پیوٹل کو وہ امپورٹنس نہیں حاصل ہوگی جو اس حکومت نے حاصل کی؟
دیکھیے ایشیا پیوٹ کو کسی ایک ایڈمنسٹریشن کی پالیسی نہیں ہوتی, یہ تو کہنے کو ہوتا ہے کہ کس کے وقت میں اور کس کے منہ سے لفظ ادا کیے جائیں. انٹرنیشنل طاقت کا کی بساط جیسے بدلتی ہے لوگ ملکوں کی پالیسیوں کا فوکس بدلتا ہے, تو کوئی آئے یا کوئی جائے, یہ تو ہے کہ اب خاص طور پہ چین کے رائز کی وجہ سے اور ساتھ انڈیا اور دوسرے بڑے ملک کو علاقے کے جو ہے ان کی رائز کی وجہ سے ایشیا جو ہے وہ بین الاقوامی بساط کا محور بن گیا ہے, तो वो कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन आए या जाए उन्हें एशिया पिवट करना ही पड़ेगा। अब ये है कि अगर उनकी तवज्जो बटी रहे दूसरे मसाइल की वजह से या दूसरी एंगेजमेंट्स की वजह से कुछ अरसे के लिए तो कुछ और बात है, लेकिन जहां तक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का ताल्लुक है तो मैं समझता हूँ कि जो एशिया पिवट कह लीजिए या उसे पैसिफिक पिवट कह लीजिए, वो चीन का, जापान का, चाइना का, इंडिया का और बहुत मुमालिक का महवर रहेगा और ज्यादा खबर दुनिया की आइंदा उस इलाके से ही आया करेगी बजाय इसके कि यूरोप और मशरक वस्ता से।
अच्छा, एक बात और बहसियत कानूनदान, ये बात कही जा रही है मुस्तकिल के डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो अपना बिजनेस इंटरेस्ट है, जब वो सदर बन जाएंगे तो लाख वो उस बिज़नेस को छोड़ दें, किसी और के हवाले कर दें, लेकिन जो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है वो एक उसकी हैसियत होगी, तो कानूनी तौर पर ये इसकी क्या सूरत हाल बनती है?
कानून में एक जरा लकूना है, यहाँ के कानून में जबकि बाकी अहदादारों के लिए बहुत क्लियर कानून वजह है कि उनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट खास तौर पे फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। सदर के अहदे के मामले में इतना कानून का शफाफ नहीं है, तो लेकिन ये है कि ये फिर वही बात होती है कि जैसे पुराने सोचने वालों ने भी कहा था कि बिजनेसमैन को मुल्क नहीं चलाने चाहिए क्योंकि उनमें फिर ऐसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो जाते हैं जिनसे छुटकारा लेना मुश्किल होता है। तो वो हमने देखा है कि जिस दिन से इलेक्शन हुआ है ये मसला उभर के सामने आया है और अभी तक कोई खामखा इसका जवाब किसी तरफ से नहीं दिया गया कि उसका उसके बारे में क्या किया जाएगा। उसके अंदर फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की कई शक्लें होती हैं, एक तो आपके असासे किस शक्ल में है, आया वो स्टॉक्स में है या खास बिजनेसेस में है, फिर आया वो ज्यादा तौर पे मुल्की है या गैर मुल्की है। तो ट्रंप साहब के केस में इनकी होल्डिंग इतनी वसी और रीज है कि वो हर किस्म के हवाले से कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मसला खड़ा होता है। तो उम्मीद तो ये है कि अभी भी कोई उसका खातिर खा जवाब ढूंढा जाएगा, लेकिन अभी तक कोई ऐसी बात सुनने में नहीं आई कि उस तरफ कोई पेशरफ्त हुई हो।
मगर सवाल ये पैदा होता है डॉक्टर साहब के जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिकन लॉज हैं, अमेरिका का ट्रेडिशन है, उसमें इसकी कोई मिसाल मिलती है माजी में?
सदर के मामले में नहीं मिलती कि कहीं ऐसा फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ हो जिसकी वजह से बात आगे बढ़ी हो इम्पीचमेंट की तरफ या प्रोसिक्यूशन की तरफ। हालांकि तारीख में रहे हैं कुछ और भी बड़े टाइकून भी सदारत के ओहदे पे पहुंचे हैं, लेकिन उन सब ने तकरीबन अपने जो मुआशी मामलात थे उनको अलग कर दिया, उनको अमूमन ट्रस्ट में डाल देते हैं ताकि आपको ना इल्म रहे कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स कहाँ हैं और कैसे क्या कर रही हैं। तो अभी तक और वजूहाल जैसे निक्सन साहब के केस में हमें पता है कि वो बात यहाँ तक चली गई कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन उसका तल्लक फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से नहीं था। तो फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का अभी तक केस की तारीख में सदर के हवाले से सामने नहीं आया और यही कुछ वजह है कि ऐसे कवानीन और ट्रेडिशंस सेट नहीं हुई जिनके जरिए ट्रंप साहब की केस को परखा जा सके।
गोया ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन होगी अमेरिकन हिस्ट्री में। डॉक्टर तैयब महमूद साहब बहुत शुक्रिया आपका, जनाब डॉक्टर अता मोहम्मद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सामाई इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। हमारे आज के प्रोड्यूसर थे असफर इमाम और हमारे इंजीनियर थे बिल बार्बर। अब अपने मेज़बान खमर अब्बास जाफरी को आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।